جمعرات 23 جون کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے معروف قوال امجد صابری کے جنازے میں اہلیان کراچی کی بہت بڑی تعداد کی آہوں اور آنسو کے ساتھ شرکت.
وہ جو امن کے پیغمبر ہیں, جنہوں نے امن کا پیغام دینا ہے, جنہوں نے انسانیت کا درس دینا ہے, جس نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, ارے ظالم اس کو مار دیا گیا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. پاکستان کے نامور قوال امجد صابری کی آج کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں تدفین کی گئی. ہزاروں شہریوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. امجد صابری کے بھائی سروت صابری نے نماز جنازہ کے موقع پر بی بی سی سے بات چیت کی.
آج اس کو میں تو درندے بھی نہیں کہوں گا, درندوں سے بھی کیا گزرے انسان جنہوں نے انہیں مارا. اس وقت جنرل راحیل شریف کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. I'm going to request him. He should take an action. حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ کہ پورے ملک کے حالات ٹھیک کریں, بس نتھنگ ایلس. میرے بھائی کو قاتلوں کو پکڑ لیں گے, پشاور والوں کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے, جسٹس صاحب کے بیٹے کا اغوا کرنے والے کو پکڑ لیں گے, اور یہ جو عام آدمی مر رہے ہیں ان کا کون کرے گا, ان کے لیے کون کرے گا.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار نے قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کی مہم کی منظوری دے دی ہے. یہ مہم 1 جولائی سے شروع کی جا رہی ہے. اس حوالے سے منعقد کیے گئے اجلاس میں وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ مشکوک شناختی کارڈ سے متعلق اطلاع کے لیے نادرا نے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے, جس کے ذریعے 1 دن میں 10,000 شکایتی کالز موصول کی جا سکتی ہیں. یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے پر برطانیہ میں تاریخی ریفرینڈم آج ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق اس ریفرینڈم میں 4.5 کروڑ سے زیادہ افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. تفصیل عبداللہ فاروقی سے.
برطانیہ کی تاریخ میں یہ تیسرا ریفرنڈم ہے جس کے لیے 4 ماہ کی مہم چلائی گئی ہے, اور اس میں برطانوی عوام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا برطانیہ کو یورپی یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں. مہم کے آخری روز تک سیاستدان عوام کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے بھرپور زور لگاتے رہے. مختلف علاقوں کے نتائج کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جاری کیا جاتا رہے گا. انتخابی کمیشن کے مطابق حتمی نتیجہ جمعے کی صبح تک متوقع ہے.
سعودی عرب کی پولیس نے ملک کے مشرقی صوبے کے علاقے عوامیہ میں ایک مطلوب شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. عوامیہ میں متواتر کئی سالوں سے شیعہ برادری میں بدامنی برقرار ہے. تفصیل کے لیے ہارون رشید.
سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق عبدالرحیم الفراج نامی شخص فائرنگ کے تبادلے کے دوران مارا گیا. سعودی عرب کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ عبدالرحیم کا بھائی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور مسلح ڈکیتیوں میں پولیس کو مطلوب تھا. الفراج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 5ویں فرد تھے جو سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے.
متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں حکام نے پہلی بار رمضان کے مہینے میں دن کے وقت شراب کی فروخت کے حوالے سے پابندیاں نرم کی ہیں. رضا حمدانی.
ماضی میں اگر کسی نے وائن یا بیئر پینی ہوتی تھی تو اس کو شام یعنی افطار تک کا انتظار کرنا پڑتا تھا. تاہم اس بار دبئی کے محکمہ سیاحت اور تجارتی مارکیٹنگ نے رمضان سے قبل ہوٹل کے مینیجرز کو ایک نوٹس بھیجا, جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان میں شراب کی فروخت عام قوانین کے تحت کی جائے, نہ کہ محدود اوقات میں.
انڈیا میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو 50 سال کی قانونی جنگ کے بعد قانون کے امتحان میں سونے کے تمغے کا حقدار قرار دیا گیا ہے. 80 سالہ اجیت سنگھ سنگھاوی کا تعلق راجستھان سے ہے. انہوں نے 1969 میں قانون کا امتحان دیا تھا, جس میں انہیں دوسری پوزیشن دی گئی تھی. اجیت سنگھ نے اس نتیجے کو ماننے سے انکار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ پہلی پوزیشن کے حقدار ہیں. اب 50 سال کے بعد ان کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں طلائی تمغہ پیش کیا گیا ہے. انٹرنیشنل پولیس ایجنسی انٹرپول نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اب تک انسانی اسمگلرز کے خلاف اپنے سب سے بڑے آپریشن میں 100 سے زیادہ مشتبہ اسمگلروں کا پتہ چلانے میں ناکام رہے ہیں. انٹرپول نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسمگلرز کو ڈھونڈ نکالنے میں ان کی مدد کریں. فلاحی طبی ادارے میڈیکل سان فرانٹیئرز کا کہنا ہے کہ مشرقی نائجیریا کے عارضی کیمپوں میں تباہ کن انسانی ہنگامی صورتحال درپیش ہے, جہاں 20,000 سے زیادہ افراد مقیم ہیں جو شدت پسند گروپ بوکو حرام کی وجہ سے نقل مکانی کر کے وہاں پہنچے ہیں. ہمیرا کمل.
ایم ایس ایف کے مطابق 200 افراد بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. ادارے کے مطابق شہر باما میں کیمپوں میں مقیم افراد میں سے زیادہ تر انتہائی سہمے ہوئے ہیں, اور وہاں بچوں کی کل تعداد کا 5واں حصہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق بوکو حرام اور نائجیریا کی فوج کے درمیان جاری لڑائی کی وجہ سے 20 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں.
جنوبی انڈیا کی پولیس نے نرسنگ کی دو طالبات کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نئی طالبات کو ٹوائلٹ صاف کرنے والی دوا پینے پر مجبور کیا تھا. مبینہ متاثرہ خاتون کے پی سواتی نے اسی سال کرناٹکا میں قائم نرسنگ کالج آنا شروع کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں بدھ کے روز دہشت گرد حملے میں معروف قوال امجد صابری کی ہلاکت کے بعد نہ صرف کراچی میں سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں بلکہ قوالی کی روایت اور بر صغیر میں اس کے مقام اور صوفیان یا اسلام کے پیراکاروں کے تحفظ کے حوالے سے بھی. ان موضوعات کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے آج کے پروگرام میں، جس میں اجمیر شریف میں درگاہ خواجہ معین الدین چشتی کے سجادہ نشین کے ساتھ بھی ایک خصوصی انٹرویو شامل ہے. لیکن شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ کراچی میں قوال امجد صابری کو آج سپرد خاک کیا گیا تو ان کی تدفین میں غیر روایتی طور پر خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی. کراچی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ جو کہ صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
کراچی کے ہزاروں شہریوں نے صوفی منش قوال امجد صابری کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. لیاقت آباد کے آس پاس کاروبار بند رکھ کر لوگوں نے اس آخری سفر میں شرکت کو اولویت دی. عام طور پر خواتین کسی کے جنازے میں کم ہی نظر آتی ہیں، لیکن امجد صابری کے جنازے میں ان کی شرکت غیر معمولی تھی. خواتین کی اکثر پیڈیسٹرین برج پر موجود تھی، جس کے بارے میں بار بار اعلانات کیے گئے کہ یہ کمزور ہے اور گر سکتا ہے، لیکن خواتین نے جگہ نہ چھوڑی.
وہ ہمارے بھائی تھے، ہم سب بہنوں کے بھائی تھے، اس لیے خواتین نے اتنی بڑی شرکت کی. ورنہ آپ دیکھیں روزے میں کون آتا ہے، عورتوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ عورتوں کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. نماز کا ٹائم ہے، پکانے کا ٹائم، بچے سنبھالنے کا ٹائم ہے، لیکن ہم لوگوں نے صبح 9 بجے سے اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی تھے. اللہ رسول کے عاشق تھے یہ، انہوں نے اللہ کی باتیں کی، دنیا نے ان کو اڑا دی. اللہ کی باتیں کرتے تھے، اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے، ہر وقت انہیں کا گیت گاتے تھے.
ہمارا بھائی چلا گیا، یہاں کی حکومت بالکل بیکار ہے، نا اہل ہے ہمارے بھائی کے. ہمارا
ہزاروں شرکا کے ذہنوں میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر امجد صابری کو کیوں نشانہ بنایا گیا. ان کے بھائی سروت صابری نے فوج کے سربراہ سے انصاف کی اپیل کی.
آج اس کو میں تو درندے بھی نہیں کہوں گا، درندوں سے بھی کیا گزرے انسان ہے جنہوں نے انہیں مارا. اس وقت جنرل راحیل شریف کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. I'm going to request him. He should take an action. دھمکیاں وغیرہ اللہ والا بندہ تھا یار. دھمکیاں دینے کے لیے تو یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے گارڈ بننے کے لیے تیار ہیں، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں. حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ کہ پورے ملک کے حالات ٹھیک کریں، بس نتھنگ ایلس. میرے بھائی کو قاتلوں کو پکڑ لیں گے، پشاور والوں کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے، جسٹس صاحب کے بیٹے کا اغوا کرنے والوں کو پکڑ لیں گے، اور یہ جو عام آدمی مر رہے ہیں ان کا کون کرے گا، ان کے لیے کون کرے گا؟ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ بادشاہ سے لے کر فقیر سے لے کر ہر آدمی کی ذمہ دار ہے. گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہر ایک کی پوری حفاظت کریں.
شہر میں گزشتہ 2 سالوں سے جاری آپریشن کے بعد رینجرز اور پولیس نے یہ دعوے کیے تھے کہ شہر میں 80% امن قائم ہو چکا ہے، لیکن ہائی پروفائل شخصیت کے قتل اور اغوا نے ان اداروں کی ساکھ کو ایک بار پھر دھچکا پہنچایا ہے. پولیس امجد صابری کے قتل میں کوئی پیش رفت حاصل نہیں کر سکی. صرف پولیس نے عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں 2 حملہ آوروں میں سے ایک کا نامکمل خاکہ جاری کیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 70% مشتبہ ملزم جیسا ہے. خاکے کے مطابق حملہ آور کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے. یاد رہے کہ حملہ آوروں میں سے جو بائک چلا رہا تھا صرف اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں امجد صابری قوال کے قتل کے خلاف فنکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ امجد صابری کے قتل سے قوالی کا ایک باب بند ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے ممتاز فنکاروں نے امجد صابری کے قتل کے خلاف یہ مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا۔ مظاہرہ ایک شرکا کے ہاتھوں میں کتبے تھے جن پر امجد صابری کے قاتلوں کی گرفتاری اور فنکاروں کو تحفظ دینے سے متعلق نعرے درج تھے، جبکہ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے۔
امجد صابری کے قاتلوں کو گرفتار کرو، قاتلوں کو امن کے پیغمبروں کی ٹارگٹ کلنگ نامنظور، بےگناہوں کی ٹارگٹ کلنگ نامنظور نامنظور۔
مظاہرہ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے فنکاروں کا کہنا تھا کہ امجد صابری نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو امن اور محبت کا پیغام پہنچانے والے ایک فنکار تھے۔ انہوں نے امجد صابری کے قتل کو امن پر ایک حملہ قرار دیا۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ان کے قتل سے قوالی کا ایک باب بند ہو گیا ہے۔ مظاہرے کے دوران بعض فنکار اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔
فنکاروں کو مارو مارو مار سکتا ہوں مارو ظالمو،
آپ اس کو ظلم نہیں کہیں گے؟ وہ جو امن کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے امن کا پیغام دینا ہے، جنہوں نے انسانیت کا درس دینا ہے، ارے ظالم اس کو مار دیا گیا، کیا تم لوگوں کو احساس نہیں ہے؟
فنکاروں نے اس موقع پر ارباب اقتدار کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا کسی فنکار کے تحفظ کے لیے پولیس کا ایک سپاہی تک نہیں؟
آپ اپنے امیر وزیروں کو، اپنے جو منسٹروں کو اور اپنے جو ایم پی اے کو 50-50 گاڑیاں دیتے ہیں، کیا فنکار کے لیے ایک سپاہی نہیں دے سکتے؟ ظالموں کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟
بلوچستان اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی امجد صابری کی روح کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
صحافی اور پاکستان میں ٹی وی اینکر پرسن ریحان بابر امجد صابری قوال سے اپنے کام کے سلسلے میں کئی مرتبہ ملے اور کافی ان سے باتیں بھی ہوئیں۔ میں نے ریحان بابر سے پوچھا کہ امجد صابری سے ان کی آخری ملاقات کب ہوئی۔
تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے کراچی کے اندر ایک فنکشن تھا جس پہ یہ پرفارم کر رہے تھے اور وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ آبویسلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں یہ اور مختلف جو ہے ممالک میں یہ جا کر پرفارمنس کر چکے ہیں۔ جب میں لندن میں تھا تو تب بھی یہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، بے شمار پرفارمنسز انہوں نے یہاں پر کی اور ایک یہاں پر جو ایشین ٹیلی ویژن چینل ہے اس کے لیے میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔
اچھا، امجد صابری قوال جو ہیں، آپ کے خیال میں انہوں نے کس قسم کی ندرت متعارف کرائی تھی؟
میرے خیال میں ان کا ایک ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ غلام فرید صابری صاحب کے جو کہتے ہیں نا کہ ان کے انفلوئنس سے اور ان کے جو مقام انہوں نے اور رتبہ انہوں نے حاصل کیا کبھی بھی وہ اس رتبے تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ ہمیشہ سے ان کو ان کی پہچان جو تھے وہ ان کے والد صاحب اور ان کے انکل ہی رہے۔ تو ایز سچ میرے خیال میں کوئی جو ہے انہوں نے قوالی کے اندر کوئی جدت یا کوئی جو ہے وہ تو نہیں انٹروڈیوس کروا سکے وہ، انفارچونیٹلی، لیکن جو قوالی کا مقام تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے ڈائنگ آرٹ ایٹ دی مومنٹ ان انڈو پاک سب کانٹیننٹ، لیکن اس کو اس چراغ کو جتنا بھی وہ جلا کر رکھ سکتے تھے میرے خیال میں انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی۔
جو صابری قوال ہیں، امجد صابری کا جو خاندان ہے، ان کے خاندان کا قوالوں میں کیا مقام ہے؟
بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، چشتی آرڈر سے ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسٹک صوفی پوئٹری جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ اسلام جو ہے وہ پورے برصغیر میں پھیلا اور نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا جو نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں جو ہے ایک بڑا ہی اعلیٰ رتبہ ہے جہاں پر بھی یہ جاتے تھے، بلکہ ابھی بھی جب جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ تو ان کے والد صاحب اور انکل تو پوری دنیا میں ان سے زیادہ مشہور تھے، لیکن جب یہ بھی جاتے تھے تو ان کی جو پہچان، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ اور جو آپ سے جو ایکسپیرینس ہے جب آپ باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو وہ کیا ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یاد کیا جاتا ہے میرے والد صاحب کے نام سے یا میرے جو ہے مقبول جو ان کے انکل تھے ان کے نام سے، تو جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ غلام فرید صابری صاحب کے جو ہے بیٹے ہیں تو وہ میرے لیے سب سے وہ خوشی کی بات ہوتی ہے، جس سے کہ میں بڑا محسوس ہوتا ہوں، بڑا مجھے راحت ملتی ہے۔
یہ تھے ریحان بابر جو امجد صابری قوال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ قوال اور قوالی پر بات ہو رہی ہے تو یہ قوالی ہے کیا؟ ہم نے اس پر بات کی جشن امیر خسرو کے بانی اور مشہور فلم ڈائریکٹر مظفر علی سے۔
قوالی کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے نا، ان کا جو قول تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، اسی کو قول کہتے ہیں، اسی قول سے قوالی شروع ہوتی۔ تو یہ تو ایک سمجھیے تب سے اس کا کچھ سلسلہ ہے، اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو تھے وہ جب ہندوستان آئے تھے تو انہوں نے محفل سما کے ذریعے سے ایک عالم انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی اور ایک روحانی درس پیش کیا تھا، اور تب سے حضرت امیر خسرو کے دوران اس میں اور کچھ رنگ آیا، اور یہ تب سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں کلام جو ہوتا ہے وہ روحانی کلام پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پنڈت پاک کی تعریف ہوتی ہے، اور پھر روحانی اشعار ہوتے ہیں۔
یہ تھے جشن امیر خسرو کے بانی مشہور فلم ڈائریکٹر مظفر علی۔ اور معروف پاکستانی قوال امجد صابری کے قتل پر بھارت کے ممتاز گلوکاروں نے کہا ہے کہ سنگیت محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے جسے کسی بھی حالت میں کمزور نہیں ہونے دیا جانا چاہیے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا فنکار جو صوفیانہ موسیقی کا علم بردار ہو اور سب تک محبت کا پیغام پہنچاتا ہو، اس کا انجام ایسا ہو تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
انڈیا میں بہت سے پاکستانی فنکاروں نے بہت عزت اور شہرت حاصل کی ہے۔ صابری برادرز کو بھی ہندوستان میں افسانوی حیثیت حاصل تھی۔ امجد صابری کے قتل کی خبر سن کر مشہور گلوکارہ شبھا مدگل نے کہا کہ یہ ذمہ داری سنگیت کے شائقین کی بھی ہے کہ وہ امن اور محبت کے پیغام کو کمزور نہ ہونے دیں۔
ایک کلاکار، اور وہ بھی ایسا کلاکار جو پریم کا سندیش سب تک پہنچاتا تھا، اس کا انت ایسا ہوگا، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ سبھی ہم لوگ پہلے تو اپنا افسوس ظاہر کریں، پھر یہ جو پریم کا سندیش ہے جو سنگیت کے مادھیم سے لوگوں کو تک پہنچایا جاتا ہے، اسے کسی بھی طرح سے کمزور نہ ہونے دیا جائے۔
کیلاش کھیر نے کہا کہ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی معصوم بچے کا قتل کر رہا ہو۔
سب سے زیادہ معصوم برادری اگر میں بولوں گا تو وہ ہے سنگیتکاروں کی، کلاکاروں کی، گائکوں کی، اور اس میں بھی صوفی گائک جو ہوتے ہیں وہ چھچوڑے گانے نہیں گاتے، وہ زیادہ تر اللہ والے گانے گاتے ہیں، اچھے انسانیت والے، پیغام والے گانے گاتے ہیں، محبت کی باتیں کرنے والے گانے گاتے ہیں وہ۔
انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں امجد صابری کے قاتلوں کو یہ پیغام دیا۔
میں تو اتنا ہی بولوں گا، سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا، سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا،
سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا۔
عہد رفتہ کے مشہور اداکار رضا مراد نے کہا کہ امجد صابری کے قتل کی خبر آئی تو دل صدمے میں ڈوب گیا، اور یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں گانے والا اتنا اچھا فنکار کسی کا کیا نقصان کر سکتا ہے۔
یہ لوگ جو ہیں یہ مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کیا حق ہوتا ہے کسی کی جان لینے کا؟ اور یہ جو اٹکے ہوئے لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ عقل فرمائے، عقل دے انہیں، انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا مذہب کی راہ پہ چلنا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔
غلام علی ہو، نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان یا پھر عاطف اسلم، یہاں ان کے سنگیت کو سراہنے والوں کی کمی نہیں۔ حالانکہ ملک میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد سے ماحول کچھ بدلا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ حال ہی میں غلام علی کو شدت پسندوں کی دھمکیوں کی وجہ سے اپنے کانسرٹ منسوخ کرنے پڑے تھے، لیکن ان کے مداحوں کی تعداد مخالفت کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سہیل حلی، بی بی سی دلی۔
قوالی اور صوفیانہ کلام کے مستقبل کی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں امجد صابری قوال کے قتل سے کچھ روز ہی پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں اغوا اور قتل کی یہ وارداتیں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا اشارہ دے رہی ہیں؟ یہ میں نے پوچھا سندھ پولیس کے سربراہ اے ڈی خواجہ سے۔
دیکھیں، جتنے یہ دونوں واقعات جو ہوئے ہیں وہ بے شک دہشت گردی کی لہر کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی لہر میں نہیں کہوں گا، لیکن دونوں واقعات کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جانا چاہیے۔ جو اغوا کی واردات ہے اس کی ابھی تک کوئی موٹیو سامنے نہیں آیا، نہ کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، نہ ہی کسی کا کوئی فون کال آئی ہے جس سے یہ تعین کیا جا سکے کہ یہ کس نوعیت کی کڈنیپنگ ہے۔ جو اپنے صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے وہ ضرور اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو کراچی میں پہلے بھی ہوتے تھے اس میں کوئی ہائی پروفائل ایڈیشن ہوئی ہے، اور ہم اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس میں وہی ایلیمنٹس ہیں جو کہ شہر کا کافی عرصے سے امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی کوئی ذاتی کسی پرابلم کا یہ شخص آنا ہے۔
اور جو امجد صابری پر جو حملہ ہوا، جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے کسی گروپ نے ابھی؟
دیکھیں، یہ تو بڑا ایک فیشن بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے مختلف گروپس رسپانسبلٹی کلیم کر دیتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں تین گروپس نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اتنی کوئی ویٹیج والی بات ہے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہم سب چیزوں کو ویریفائی کر رہے ہیں۔
اچھا، ایک بات بتائیں، یہ جو بین الاقوامی سطح پر کچھ اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے کچھ شدت پسند شام جنگ لڑنے گئے ہیں، اور اب ان میں سے کئی افراد جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، کیا یہ عناصر پاکستان میں دہشت گردی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں؟ کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
میرے پاس کوئی ایسی بین الاقوامی اداروں کی اطلاع نہیں ہے موجود، اور نہ ہی کوئی اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ کوئی فورن ٹرینڈ ٹیررسٹ کوئی آئے ہوں کراچی میں، یا انہوں نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کی ہے۔
اچھا، کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں حالات کی بہتری ایک عارضی کامیابی ہے، کیونکہ شدت پسندوں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بدستور موجود ہے اور اسے ختم نہیں کیا گیا، ختم کرنا مشکل ہے، اس پہ کچھ کہیں گے؟
دیکھیں، آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ضرب عضب آپریشن ہو رہا ہے دو سال سے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ٹرائبل ایریا سے لے کے کراچی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں آپ سنگل آؤٹ کسی ایریا کو نہیں کر سکتے۔ آپ کو آئسولیٹڈ ٹیررسٹ انسیڈنٹس پشاور میں بھی ملیں گے، کوئٹہ میں بھی ملیں گے، کراچی میں بھی ملیں گے، پنجاب کے اندر بھی ملیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی کراچی میں انفراسٹرکچر موجود ہے، میرے خیال ہے کہ جو کامیابیاں ضرب عضب آپریشن کو ملی ہیں وہ ایک یکساں پورے ملک میں ملی ہیں، اور اگر وہاں پر کچھ انفراسٹرکچر یا کہیں ان کی پریزنس باقی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور پورے ملک کے حوالے سے بات اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔
اچھا آئی جی صاحب، ایک تاثر، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شدت پسندوں کی پشت پناہی کرتی ہے، اب تک آپ کے تجربے یا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آئی ہے؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی، دیکھیں آئی ڈونٹ نو کس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کہ پاکستان فوج، پاکستان رینجرز، پولیس، یہ سارے ادارے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اور ہم مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں مسلسل، جو 8-10 سال سے پاکستان جس گرب سے گزر رہا ہے، جو معاشی تباہ حالی ہوئی ہے ہماری، جو ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پھر بڑے افسوس کی بات ہے،
کیونکہ ان کے جڑ ختم نہیں ہوتے، ان کی نیٹ ورکس ختم نہیں ہوتے۔ چلیں، آپ بہت شکریہ اے ڈی خواجہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے پاکستان میں صوبے سندھ کے آئی جی پولیس اے ڈی خواجہ. اور سامعین, جرمنی سے یہ خبر ہے کہ فرینکفرٹ کے قریب ورنہائم میں ایک مسلح شخص نے ایک سینما کمپلیکس میں فائرنگ کی ہے, اور تازہ اطلاعات کے مطابق حملہ آور کو اب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. تازہ ترین اس کے اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com موجود ہے, جس پہ خبریں, تجزیے اور تفصیلی جائزے آپ کو ملیں گے. سروین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
یورو فٹ بال کے ناک آؤٹ مرحلے کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. پری کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز ہفتے کے روز سے ہوگا. اس روز 3 میچز کھیلے جائیں گے. سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ پولینڈ سے ہوگا. ویلز کی ٹیم شمالی آئرلینڈ کے مقابل ہوگی, اور پرتگال کا میچ کروشیا سے ہے. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں آئس لینڈ, بیلجیم اور جمہوریہ آئرلینڈ نے کامیابیاں حاصل کی. آئس لینڈ نے آسٹریا کو 2-1 سے شکست دی. بیلجیم نے سویڈن کو 1 گول سے ہرا دیا. اس میچ کے ساتھ ہی زلاتن ابراہیموویچ کا بین الاقوامی کیریئر بھی اختتام کو پہنچا. جمہوریہ آئرلینڈ نے اٹلی کو 1 گول سے شکست دے دی. پرتگال اور ہنگری کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا. کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کیے. دفاعی چیمپئن چلی کی ٹیم کولمبیا کو 2 گول سے ہرا کر کوپا امریکہ کے فائنل میں پہنچ گئی. فائنل میں اس کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا. برطانیہ کی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی جوہانا کوانٹا پیٹرا کیویٹووا کو 5-7, 6-4 اور 6-0 سے ہرا کر ایسٹ بورن کے ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے کل ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا. سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور یہ بات یقینی نہیں کہ وہ یہ میچ کھیل پائیں گے یا نہیں. ٹرینٹ برج میں ٹائی ہونے والے پہلے میچ میں میتھیوز نے 73 رنز بنائے تھے اور 2 وکٹیں حاصل کی تھیں. افغانستان نے ہالینڈ کے خلاف انٹر کانٹینینٹل کپ کا میچ کھیلنے والی ٹیم میں 18 سالہ بیٹسمین احسان اللہ کو شامل کیا ہے. احسان اللہ اس سال بنگلہ دیش میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ میں حصہ لینے والی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے. انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ روس, قازقستان اور بیلاروس کے ویٹ لفٹرز پر ریو اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے, جن کے ڈوپ ٹیسٹ دوبارہ مثبت آئے ہیں. بھارت کے سابق لیگ اسپنر انیل کملے کو 1 سال کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا نیا کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. اس بات کا اعلان آج بی سی سی آئی نے کیا ہے.
اجمیر شریف میں درگاہ خواجہ معین الدین چشتی کے سجادہ نشین سے قوالی اور قوالی کے مستقبل پر ایک خصوصی گفتگو پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا. لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ جعفری سے.
پاکستانی قوال امجد صابری ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے. جرمنی کے جنوب مغربی شہر فیرنہائم میں ایک مسلح شخص نے ایک سینما کمپلیکس میں گھس کر فائرنگ کی ہے, جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے پر برطانیہ میں تاریخی ریفرنڈم آج ہو رہا ہے. پاکستانی حکام نے قومی شناختی کارڈز کی 10-9 تصدیقی مہم 1 جولائی سے شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے. متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں پہلی بار رمضان میں دن کے وقت شراب کی فروخت کے حوالے سے پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں. انڈیا میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو 50 سال کی قانونی جنگ کے بعد قانون کے امتحان میں سونے کے تمغے کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بر صغیر کے قوال اور صوفیانہ کلام پیش کرنے والے سب ہی امجد صابری قوال کی ہلاکت کے بعد سوگوار ہیں۔ میں نے اس پر بات کی دلی میں نظام الدین اولیاء کے درگاہ پر نیازی برادران کے قوال سلطان نیازی سے۔
امجد صابری صاحب کو دنیا میں بہت نام تھا اور ان کے تو ان کے فادر چچا غلام پر حاجی غلام پر صاحب مقبول صاحب تھا، یہ تو قوالی فیلڈ کے اندر بہت بڑا نام تھا اور یہ کل جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں تو پوری دنیا کو ہلا دیا۔
تو یہ قوالی پہ حملہ سمجھا جائے؟
بالکل قوالی پہ حملہ ہے، بالکل قوالی پہ حملہ ہے۔ تو
قوالی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قوالوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس رجحان سے آپ کیا خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور کیا؟
خطرہ تو خیر پر اللہ تعالیٰ جو لوگ قوالی کو نشانہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، یہی کہہ سکتے ہو کیا کر سکتے ہیں قوالی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
ہندوستان میں قوالی کو خطرہ ہے کیا؟
ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، جو خطرہ ہے تو خطرہ ہے، کیونکہ امجد صابری صاحب کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کل، تو آگے کسیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو۔
اچھا، کچھ انتہا پسند قوالی اور قوالوں کو خلاف اسلام عمل سمجھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
نہیں خیر، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اب کیا کہہ سکتے اس بارے میں، اور جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔
جو صوفیانہ کلام ہوتا ہے، قوالی کی جو روایت ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ وہ کیا ہے؟
صوفیانہ کلام یہ تو نعت شریف ہو گئے، منقبت ہو گئے، یہ تو سب بزرگوں کی کیا کہتے ہیں روح کی غذا کا ہے، ایک دفعہ کو لوگوں کو کھانا نہیں ملے، پر قوالی سننے سے یہ تو روح کی غذا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قوالی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگ اور جو مشائقین ہیں، جو پیر و زام ہیں، جو اس کو سننے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ لوگ قوالی کو تو عبادت کی طرح سنتے نا۔ قوالی کا مقام کو چھوٹا موٹا مقام تو ہے نہیں۔
تو یہ جو روایت ہے قوالی کی، اور قوالی کو عبادت کی ایک شکل تصور کرنا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ سوچ بدل رہی ہے ہندوستان میں بر صغیر میں؟
نہیں نہیں، بدلی تو نہیں ہے، میرے حساب سے تو بڑھ رہی ہے، لوگ بہت سننا ہے اور اچھے سے اچھے کلام سنتے ہیں لوگ، اور بزرگوں کا کلام سنتے ہیں، جامی صاحب کا، سادی صاحب کا، حضرت احمد خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، جتنے کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ان کے کلام سنتے لوگ، سمجھنے اڑنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ تو معاملہ سننے والوں کا تو معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت قوالی کا کیا مقام ہے؟
ہندوستان میں قوالی کا مقام تو بہت اونچے لیول پہ مقام ہے، یہ سب تو صوفیزم پوری دنیا ہندوستان کی پوری دنیا میں چل رہا ہے، صوفیزم پوری دنیا میں قوالی سنی جا رہی ہے، ہم لوگ پوری دنیا میں جاتے شو کرنے کے لیے قوالی کے۔
صابری گھرانہ تھا، صابری برادران تھے، پھر امجد صابری تھے، ان کو قوالی میں کیا مقام حاصل ہے، ان کا کیا درجہ ہے؟
قوالی میں تو بہت اچھا مقام ہے، کیونکہ صابری برادران نے قوالی کو بہت زیادہ عروج دیا، تقریباً 70 کے ٹائم میں قوالی کو بہت عروج دیا صابری برادران۔
تو کس طرح
جو مقام ہے وہ تو وہ مقام کو پیدا کر ہی نہیں سکتا صابری برادران، آج بھی ان کی جو قوالیاں ہیں صابری برادران کی، آج اگر جو آدمی سنتا تھا ایسا لگتا کہ ابھی بالکل نئے کلام، بردو جولی تاجارے آرام سلام اللہ خواجہ جریوان، یہ تو ان کے بہت مشہور کلام ہے، اور اب بھی اگر جو آدمی سنے تو ایسا لگتا کہ بالکل ابھی لیٹسٹ قوالی ہے،
سدا بہار۔
جی، سدا بہار قوالیاں ہیں، اور یہ تو تا قیامت تک بچتی رہیں گی۔
قوالی کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟
مستقبل تو شروع سے بہت اچھا ہے اور آگے بہت اچھا ہے مستقبل، کتنے بھی لوگ کچھ بھی کر لیں پر قوالی پہ کوئی آج نہیں آنے والی، کیونکہ یہ بزرگوں کی ایجاد کردہ ہے، اس کو ایجاد کیا حضرت خواجہ محمد الدین سماج میں غریب نواز، خواجہ غریب نواز نے اس کا ایجاد کیا، تو جب بزرگوں نے اس چیز کا ایجاد کیا ہے اس کو تو ختم نہیں ہو سکتا، نہ ختم ہو سکتی کبھی۔
کچھ آپ کلام تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے کچھ؟
بالکل بالکل، میں سامعین کے لیے کچھ سناؤں گا،
اور صابری برادرز کا ایک کلام سناتا ہوں آپ کو.
ہاں تھوڑا سا ہی سنا دیں بس, ہے نا.
جی جی بالکل بالکل. تاجدار حرم او نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم.
یہ تھے نیازی برادران کے سلطان نیازی قوال, جن کا تعلق دلی میں نظام الدین اولیاء کے درگاہ سے ہے. قوالی کے صابری گھرانے کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا. اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ کے سجادہ نشین سید سلمان چشتی امجد صابری قوال کی موت کو قوالی اور تصوف کے پیغام کو فروغ دینے والی روایت کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیتے ہیں. امجد صابری قوال کے قتل کے واقعے پر ان کا کہنا تھا,
بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے, اس کو سانحہ ہی کہا جائے گا, واقعہ تو نہیں کہا جائے گا, کہ ایک ایسے مشہور اور معروف خاندان کو جو پوری دنیا میں ایک تہذیب اور تربیت کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرتے تھے, امن کا پیغام لے کے جاتے تھے اور ایک قدیمی سلسلہ رہا ہے, یہ بہت بہت بڑا ایک لاس ہے سب کے لیے. اور بالکل جب کل پتہ چلا ہمیں ظہر کی نماز کے بعد جب یہاں خبر پہنچی تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے کوئی کس طرح امن کے جو پیغام اپنے ساز و آواز سے عام کرتے ہیں, اور یہ خدمت دین اسلام کی, اور رمضان المبارک مہینے میں اس طرح کا ثانیہ کوئی کیسے کر سکتا ہے اور سوچ کیسے سکتا ہے کہ اس کو لائے عمل میں کر سکیں. تو بڑا افسوسناک یہ ثانیہ ہے اور اس کی سخت سے سخت مذمت بھی کرتے ہیں. دعا کریے یہاں پہ کل نئے شریف میں سب نے, یہاں کے جو ہمارے شاہی قوال ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی بڑا اس پہ وہ کہا کہ ایک قدیمی سلسلہ رہا ہے, کیونکہ ہر سال جو غریب نواز کے عرس مبارک ہوتے ہیں رجب کے مہینے میں تو پاکستان سے جتنے بھی قوال آتے تھے اس میں صابری برادرز کا ہمیشہ سے ایک تعاون رہا تھا, ہر سال ان کی حاضری ہوا کرتی تھی, ان کے جو والد تھے وہ بھی آتے تھے یہاں پہ, مقبول صاحب, تو ایک کافی ایک گہرا تعلق رہا ہے روحانی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ اوپر بھی ایک ایکٹیو کنیکشن رہا ہے, یہاں پہ آتے رہے ہیں. ہمارے دادا پردادا جو یہ محفل سما کا اہتمام کرتے تھے ہماری چشتی منزل میں درگاہ شریف کے سامنے, وہاں ہر سال ان کا تعاون رہتا تھا. اور ایک بالکل ہم نے تو چھوٹے تھے اس وقت جب یہاں پہ ایک فلم بنی تھی میرے غریب نواز, اس میں ان کی خصوصی قوالی ہمارے دادا نے رکھوائی تھی, بمبئی میں بنی تھی یہ فلم مگر اس کی شوٹنگ یہاں اجمیر شریف میں ہوئی تھی.
یہ کس سن کی بات ہوگی؟
1980 کے وقت کی بات ہے جب ان کے والد یہاں پہ آئے تھے. کل سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر کا ایک فرض اس طریقے سے چلا گیا, جس کی عادت ہوتی ہے کہ روز صبح شام آپ جن کی آواز سنتے ہیں اور کلام سنتے ہیں, تو یہ بڑا ایکٹیو ان کا تعاون رہا ہے. لیکن محفل سما جب ہوتی ہے تو روز صبح فجر کی نماز کے بعد وہی اللہ کی حمد و ثنا, پھر بھر دو جولی میری یا محمد, یہ کلام روایتاً پڑھے جاتے ہیں روز درگاہ اجمیر شریف.
آپ نے ذکر کیا یہ امن کا پیغام ہے, لیکن قوالی کے بانی امیر خسرو کی قوالی گانے والے کو پاکستان میں قتل کر دیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
یہ امن کا پیغام آج سے نہیں, 800 سال 700 سال کی یہ روایتیں ہیں اپنے ساز و آواز سے جو پیغام لے کے جا رہے ہیں, اور بالکل یہ ناقابل تعریف ہے کہ اس طریقے کے ثانیہ پاکستان میں ہو. پاکستان دیکھیے نا, ایک ایسا ملک ہے جہاں سے بڑے مشہور و معروف قوال اور بچے اور قوال گھرانے ہمیں ملے ہیں, اس فتح علی خان صاحب کی بات کریں, صابری گھرانہ ملے روایت طور کے اوپر, منشی عزیز الدین صاحب ہوئے, اس طریقے سے آج بھی وہ گھرانے ہیں اور وہ کلام سننے کو ملتے ہیں جو آج نئی جنریشن میں نہیں مل رہے ہیں. تو اگر اس طریقے کے حالات ہوں گے تو یہ جو ایک سالوں سے عرصوں سے یہ روایتیں پاس آن ہو کے آ رہی ہیں جنریشن ٹو جنریشن, تو آج ان کو پھر کیسے آگے کیری کریں گے؟ تو یہ بہت بڑا لاس ہے ایک کنٹینیوڈ لیگیسی کا, 700-800 سال کا. 2012 میں ہمارا آنا ہوا تھا پاکستان ایک کانفرنس کے اندر, ساؤتھ ایشیا یوتھ کانفرنس میں, تو اس وقت کی جو سابق وزیر خارجہ تھیں آپ مینا ربانی خر صاحبہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں اسی کانفرنس میں. تو جب وہاں ڈسکشن ہوا اس وقت ہم نے خصوصی طور پہ یہ سجیشنز بھی دیے تھے کہ پاکستان کو اس بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی جو صوفی تہذیب ہے, روایتیں ہیں, تربیتیں ہیں اور جو خانقاہیں ہیں ان کے اوپر خاص توجہ عطا فرمائیں اور وہاں پہ یونیورسٹیز اور ایسے نظام قائم کریں کہ ان لوگوں کو فروغ ملے. آج جتنے بھی قوال گھرانے ہیں میرے خیال سے سب اپنے آپ صرف ان کو کوئی میرے خیال سے حکومت کی طرف سے یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشنلائز سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ان کو سپورٹ ملتا ہو یا ان کو تربیت ملتی ہو.
اچھا,
یہ حال ہندوستان میں بھی ایک طریقے سے, لیکن یہاں پہ خانقاہوں کی طرف سے اور جو ہماری درگاہیں وہاں سے پیٹرنائزیشن ملتا ہے.
اچھا اچھا,
تو یہی چیز بہت ضروری ہے کہ اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی سطح کے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ تصوف کا فروغ ہو اسکول کریکولمز میں, مدرسوں میں جہاں مثنوی پڑھائی جاتی تھی ایک عرصے پہلے آج وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو مدرسوں کا جو کریکولم بالکل چینج ہو گیا ہے, جہاں مولانا رومی کی بات ہوا کرتی تھی, حضرت امیر خسرو کی بات ہوا کرتی تھی, بزرگان دینوں کی سوانح حیات پر توجہ دی جاتی تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ایک محبت کا پیغام ہے وہ دیا جاتا تھا, اس کو واپس سے ہمیں ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک یہ گراؤنڈ لیول پہ عالمی سطح کے اوپر اس پہ کام نہیں کیا جائے گا میرے خیال سے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ شدت پسندی اور تکفیریت جو ہے اس کو ہمیں بالکل ایلیمینیٹ کرنا ہے. یہ بالکل نہ تو ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے اور نہ ہمارے معاشرے میں اس کو کبھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے.
اچھا, لیکن اس پورے خطے میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, تو کیا اس انتہا پسندی سے آپ سمجھتے ہیں بھارت میں بھی قوالی کو خطرہ ہے؟
دیکھیے, ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ قوالی اور سما کو فروغ مل رہا ہے, ہر طریقے سے مل رہا ہے. یہاں کے جو قوال گھرانے ہیں اس طریقے سے کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم یہاں پہ ہو. تو ہندوستان کی جہاں بات کرتے ہیں آپ, ابھی اس طریقے سے کوئی ایسا وائلنٹ ایکسٹریمزم نہیں آیا. ہاں, کچھ ایسے مدارس ہیں جو تکفیری خیال رکھتے ہیں, جو بعض وقت کچھ ایسے ایڈکٹ ریلیز کرتے ہیں کہ بھائی قوالی جائز نہیں ہے, اور حالانکہ اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ موسیقی اور سما کے کیا علامات ہیں اور اس میں کیا ہدایتیں ہیں اور اس کے ساتھ کیا دین پیغام فروغ ملا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی میرے خیال سے ابھی بھی کافی ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ محفل سما بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. کچھ خانقاہیں ہیں جیسے پاک پٹن شریف ہے, بابا فرید صاحب کی خانقاہ, گولڈا شیور اس طریقے کی خانقاہ, تو وہاں سے میرے خیال سے اگر وہاں پہ اور سپورٹ ملے مضبوط ہو تو یہ چیز دور ہو سکتی ہے. کوشش بالکل یہ کرنی چاہیے کہ اس ٹریڈیشن کو اس طریقے سے ڈسٹرب نہ کیا جائے کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ سوچنے لگے کہ کیا ہم یہ چیز کنٹینیو کریں, اس کو آگے رکھیں. کیونکہ جب وہ خود ایک اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا.
اچھا, آپ نے کہا کہ ہندوستان میں جو ایک پرانا سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ قائم ہے ایک طرح سے, پیٹرنیج ہے موجود, لیکن پورے خطے میں جو صوفی تحریکیں ہیں اور صوفیوں کی جو درگاہیں ہیں ان کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے یہاں پہ عطا. جتنی بھی خانقاہیں ہیں جو بزرگان دینوں کے آستانے ہیں, اور وہ آج سے نہیں, آپ ہزار سال کی روایتیں دیکھ لیں. ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب تشریف لے کے آئے اس وقت سے ابھی تک آپ دیکھیں بڑا فروغ ملا ہے, اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ صرف آج جو ماحول ہمارا جو تربیت کے اندر کمی آئی ہے اخلاقی طور پہ اور دین کی تعلیمات میں جو چینجز لے کے آئے ہیں مدرسوں کی تعلیم سے, اس وجہ سے یہ ڈسٹربنس آیا ہے. اور کچھ ایسے فرقے ہیں جو خانقاہوں سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں, عوام کو ورگلاتے ہیں, اور جو یوتھ ہیں ان میں ایسے شک و شبے والی باتیں ڈالتے ہیں ان کے ذہن میں کہ بھئی یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ. تو میرے خیال سے جو ایسے مدارس ہیں اور جو ایسے مدرس ہیں جو ایسی تعلیمات دے رہے ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کہیں کہ اس میں کوئی کمی آئی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ آ رہی ہے, لیکن ہاں پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو میری پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ 1980 کے درمیان جو ضیاء الحق جنرل تھے انہوں نے جو مدرسوں میں تبدیلیاں دی اور جو باہر سے فنڈ آنے کے لیے اوپن کرا وہاں پہ مدرسوں کو تکفیریت آنے لگی, آج میرے خیال سے اس چیز کی قیمت پاکستان آ چکا رہا ہے. کیونکہ یہ شدت پسندگی جو آئی ہے میرے خیال سے اس کے پہلے کا نظام اگر ہم دیکھیں پاکستان کا اور آج کا نظام دیکھیں میرے خیال سے زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہ چیز ہندوستان کے اندر ابھی بھی کنٹرول میں ہے کہ ہم جو ایٹ لیسٹ جو ہماری خانقاہوں سے جڑے ہوئے جو کم سے کم 80-90% جو مدارس ہیں ہندوستان میں وہ خانقاہوں سے وابستہ ہے, درگاہوں سے وابستہ ہے. تو یہاں پہ جو امام بھی ہوتے ہیں ان کی تربیت تہذیب بالکل باقاعدگی سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور کوئی بھی باہر کی فنڈنگ یا کوئی بھی ایسے افراد جو اس تہذیب اور تربیت سے وابستہ نہ ہو ان کو وہاں پہ تقریر اور وہاں پہ اپنی تربیت کی بالکل منائی ہے.
یہ تھے اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ کے سجادہ نشین سید سلمان چشتی. اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
سروین کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. چلیے شروعات کرتے ہیں پاکستان کے معروف قوال امجد صابری کی ہلاکت پر سامعین کی آرا سے, جو کہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں.
میرا نام شوزہ بکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. امجد صابری قوال کے قتل پر ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم. ریاست کا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے, یہ تو امجد صابری صاحب کے قتل سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا.
میرا نام اسد ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. یہ امجد صابری صاحب کی ابھی جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے.
میں کامران خان ڈیرا بکتی ابھی برائی سے بول رہا ہوں. میں مشہور قوال امجد صابری کی موت پر اظہار افسوس کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت فرمائے اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور یہ واقعہ حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے.
گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق دار کے قومی اسمبلی میں دیے جانے والے بیان دال مہنگی ہے تو مرغی کھائیں کے مشورے پر صبح سندھ سے ہمارے ایک سامع کا بھیجا گیا سوال سنیے.
میں میر محمد وفد بات کر رہا ہوں, گاؤں کرچا ڈسٹرکٹ جامشوروس. میرا سوال وزیر خزانہ اسحاق دار سے ہے, جو کہتا ہے کہ اگر دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو مرغی کھاؤ, تو غریب آدمی دال نہیں کھا سکتا تو مرغی کہاں سے کھائے گا. تو مہربانی کر کے سب چیزوں پہ جو ہے سبسڈی دے کے سب چیزیں سستی کی جائیں.
یہ اگلی کال سنتے ہیں. اور ہمارے یہ سامع درختوں کی کٹائی سے کافی پریشان ہیں اور صبح پنجاب سے ان کا تعلق ہے, اور اپنا پیغام وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھیج رہے ہیں.
میرا نام محمد ایاز میاں والی سے بول رہا ہوں. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو گرین پاکستان بنائیں گے, جبکہ درختوں کی کٹائی پر کوئی پابندی نہیں. ہمارے علاقے کچا بنگی خیل ویسور وغیرہ دیہاتی علاقوں میں پہاڑوں پر لوگوں نے درختوں کو جڑوں سمیت اکاڑنا شروع کر دیا ہے. فصل کاشتکاری کے قابل جو زمین ہے اس زمین کی میں جو کمی آ رہی ہے تعمیرات کے ذریعے, تو کچھ تو سوچئے نا.
وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ میاں نواز شریف کے لیے بھیجا گیا پیغام آپ نے سنا. صبح بلوچستان سے عبد المجید بلوچ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں, اور اپنے پیغام میں وہ تعلیم کے حصول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنے صبح کے وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہیں.
نگور کپ کپار سے بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری صاحب نے سرزمین بلوچستان کے لیے ایک تاریخی بجٹ پیش کیا, اربوں روپے تعلیم کو بہتری کے لیے پیش کیا. نواب ثناء اللہ زیری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ نگور کپ کپار میں جنرل پرویز مشرف کی دور حکومت کی مڈل اسکول روز اب تک نامکمل, طالب علم بیچارہ بکول آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو تعمیر نو کے لیے اپنے بہترین کردار ادا کریں.
چلیے اب بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال بھی ذرا سنیے.
راجستھان سے بات کرنا کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی سی کو بی بی سی سربین کو آدھے گھنٹے میں نہیں تبدیل کرنا چاہیے.
جناب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ بی بی سی اردو پروگرام سربین کا وقت کم کر رہی ہے. ہمارے ریڈیو پروگرام سربین کا دورانیہ ایک گھنٹہ ہی ہے, جسے ہر روز شام پاکستان کے معیاری وقت 8 بجے نشر کیا جاتا ہے. آخر میں علاقائی مسائل پر ریکارڈ کروائی گئی کالز کی جانب آتے ہیں, اور صبح بلوچستان سے ریکارڈ کروایا گیا یہ پیغام سنتے ہیں.
ہمارا شہر ڈیرہ بکتی بمار علاقے میں گیس کا سہولت نہیں ہے. ہم حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا گیس کی فراہمی کو بحال کی جائے. اپیل ہے کہ گیس کی فراہم کو بحال کی جائے.
نیاز محمد صبح سندھ سے کال کرتے ہیں, اور حکام کو اپنے علاقے میں پانی کی ترسیل کے مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں.
گاؤں پیر سلیم شاہ تعلقہ فیض گنج ضلع خیرپور سے. وزیر اعلیٰ سندھ قائم شاہ
شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب میروا کینال جو کہ خیرپور سے ہوتا ہوا جہاز ریگولیٹر تک آتا ہے اس کو گزشتہ 22 سال سے پانی نہیں ہے اور علاقے کے لوگ ترس رہے ہیں اور اس سال اس نہر کے بھل کھاٹی پر 65 کروڑ روپے خرچ کیے گئے لیکن پانی نہیں آیا. یہ پیسے غریبوں کو دیے جاتے تو وہ اچھا تھا. مہربانی کر کے اس کینال کا پانی کا مسئلہ حل کیا جائے.
سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سے درخواست کر رہے تھے ہمارے یہ سامعین. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے کچھ ایسے سامعین ہیں جنہوں نے حکومت سے شکایت کی ہے کہ انہیں رمضان کے مہینے میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے.
میرا نام عبدالعزیز لونڈ پلوچ گوتھا جتراکھنڈ لونڈ پلوچ یوسی داس جروار سال کا چمبر ضلع تندولہ سے بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ رمضان میں شہری افطار کے ٹائم پہ لائٹ نہیں جائے گی تو چلے گی. ہمارے چمبر کا فیڈر بنا ہے وہاں سے یہ جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا 5 منٹ پہلے لائٹ چلی جاتی ہے پھر تراوی پڑھتے ہیں اور رکھنے کے لیے جب رکھتے ہیں روزہ لائٹ چلی جاتی ہے اذان آتی ہے اذان آ جاتی پھر آتی ہے لائٹ.
میں محمد شریف سے بات کر رہا ہوں کمر سے محمد شاہد بات کر رہا ہوں. یہاں بجلی نہیں ہے بجلی کو لوگ سیزن ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں عوام گرمی سے تڑپ رہی ہے.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275.
پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ سے متعلق پاکستان کے تحفظات پر امریکہ کے خصوصی ایلچے کے بیان پر تنقید کی ہے. تفصیل سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں.
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے کہا کہ بھارت کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں پاکستان کے خدشات حقائق پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا حقیقت ہوگی کہ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنے اقبالی بیان میں خود تسلیم کیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی اور بد امنی پھیلانے میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ سابق امریکی وزیر دفاع چیک ہیگل بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان میں بھارتی مداخلت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بھی پاکستان میں بد امنی کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا ہے. نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہیں اور ان کے لیے بنائے گئے کیمپ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد سے آمد و رفت دہشت گردی کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے. ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان لاکھوں افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کو یقین ہے کہ دنیا کے ممالک اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا حصہ ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا. انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں پاکستان اور افغانستان میں رابطوں کا فقدان ہے. ایک سوال کے جواب میں نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کمانڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد افغان امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پاکستان چین امریکہ اور افغانستان کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہا ہے لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس امن عمل کو شروع ہونے میں وقت لگے گا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں تانبے اور سونے کے اربوں ڈالرز کے منصوبے ریکوڈک سے صوبے کے عوام کو تاحال کوئی فائدہ تو نہیں ملا لیکن سالسی کے بین الاقوامی فورمز پر مقدمہ بازی کی وجہ سے صوبے کو کروڑوں روپے کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. سنیے کوئٹا سے محمد کاظم کی رپورٹ.
بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے. پاکستان میں اب تک جتنی بھی معدنیات دریافت ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر بلوچستان سے ملی ہیں. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کا کہنا ہے
ملک میں اب تک نکالی گئی 50 معدنیات سے 40 بلوچستان سے حاصل کی جا رہی ہیں. ہمارے کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ 217 ملین ٹن ہے.
معدنی وسائل کے حوالے سے ایک امیر علاقہ ہونے کے باوجود بلوچستان کے لوگوں کی اکثریت خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ماہرین کے مطابق اس کی ایک وجہ جہاں بلوچستان کے وسائل کا یہاں کے لوگوں پر صحیح استعمال نہ ہونا ہے وہاں دوسری وجہ ارباب اقتدار کی ناقص منصوبہ بندی ہے. ضلع چاغی کے علاقے ریکوڈک میں دریافت ہونے والے اربوں ڈالر کے تانبے اور سونے کے ذخائر کا شمار دنیا میں تانبے اور سونے کے ساتھ بڑے ذخائر میں ہوتا ہے. ایک غیر ملکی کمپنی ٹی سی سی یعنی ٹیتیان کاپر کمپنی حکومت سے تنازع کے باعث فرانس اور برطانیہ میں سالسی کے 2 فورمز پر اس منصوبے کے حوالے سے مقدمات دائر کروائے ہیں. اربوں ڈالر کے ان ذخائر سے تاحال فائدے کی بجائے ان فورمز پر مقدمہ بازی کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کے خزانے سے اب تک کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی مزید 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔
ریکارڈنگ کا بحران جس کی وجہ سے ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہے کو ترجیح بنیاد پر شفاف انداز میں حل کر لیا جائے گا۔ ریکارڈنگ کیس کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کو جلد شفاف طریقے سے شروع کر دیا جائے گا۔
ریکارڈنگ کے قریبی تانبے اور سونے کا دوسرا بڑا منصوبہ سائندک واقع ہے۔ گزشتہ 10-12 سال سے پروجیکٹ ایک چینی کمپنی کے حوالے ہے۔ 3-4 سال قبل تک اس منصوبے سے آمدن کا صرف 2% بطور رائلٹی بلوچستان کو ملتا رہا، جبکہ باقی آمدنی کا 50% چینی کمپنی اور 50% وفاقی حکومت کو ملتا رہا۔ بلوچستان کو اس منصوبے سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا۔ نواب ثناء اللہ زہری کہتے ہیں کہ اس منصوبے کی ملکیت کے اصول کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔
سندک منصوبے سے متعلق وفاق کے ساتھ با مقصد بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ پروجیکٹ کے ملکیت احسن طریقے سے صوبوں کو منتقل ہو سکے۔
وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی معدنی دولت پر قبضے کی غیر قانونی لیزوں کو منسوخ کرنے کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور امریکی کانگریس میں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کا احتجاج جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک ایوان نمائندگان سے نہیں نکلیں گے جب تک آتشی اسلحے پر کنٹرول کا قانون منظور نہیں کر لیا جاتا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبید ملک سے۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہونے والے حالیہ حملے کو گزشتہ 25 سال کے دوران امریکہ میں ہونے والے فائرنگ کے واقعات میں بدترین قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حملے میں قریب 50 افراد ہلاک اور 53 زخمی ہوئے۔ امریکہ میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات میں متعدد معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، مگر اورلینڈو کے واقعے کے بعد امریکہ میں ایک عرصے سے سامنے آنے والا یہ مطالبہ کہ امریکہ میں اسلحے پر کنٹرول کا قانون منظور کیا جائے زور پکڑ گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کا دھرنا جاری ہے، جس کی سربراہی ڈیموکریٹک پارٹی کے جان لوئس کر رہے ہیں۔ جان لوئس کا احتجاج کے دوران کہنا تھا کہ امریکہ میں اسلحے کے قانون میں سختی کا مطالبہ اس کی منظوری تک جاری رہے گا۔
ہم اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ لڑائی جاری رہے گی۔ ہم خوش ہیں نہ مطمئن اس وقت تک جب تک ہم امریکہ میں تشدد کے خاتمے کے لیے کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکیں۔ ہم بہت سے بچوں، ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کو کھو چکے ہیں، ہم ان کے لیے لڑتے رہیں گے۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین جوزف کرولی کا ایوان کی کاروائی ملتوی ہونے پر کہنا تھا کہ ایوان کی سیاسی کاروائی تو ختم کر دی گئی، مگر احتجاج جاری رہے گا۔
ایوان میں اندھیرا کر کے یہ ہمارے احتجاج کو ممکنہ طور پر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ معاملہ اب ایوان سے باہر پوری قوم تک پہنچ چکا ہے اور لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ کسی عام معاملے پر آواز نہیں اٹھا رہے۔ یہ واشنگٹن میں ایک نیا دن ہے۔ ہم کچھ نہ کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایوان کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ یہ اسے ایک معمول کی کاروائی سمجھ کر بات ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اب واشنگٹن میں ایسا نہیں ہوگا۔
اسلحے کے قانون کی منظوری اور اس پر سختی سے عمل درآمد کے حق میں جاری ایک تحریک کی ترجمان اور ایک نوجوان لڑکے جسے 4 سال قبل قتل کر دیا گیا تھا کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی امریکی سینٹ میں جاری احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔
ہم ایک فیصلہ کن موڑ پر ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکی عوام اپنے قانون ساز افراد کی نااہلی کی وجہ سے تھک چکے ہیں، کیونکہ یہ سب اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں۔
امریکی سینٹ میں احتجاج کرنے والے اراکین نے ایوان میں کیمرے بند کر دیے جانے کے بعد رخ کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا، جہاں اس سنجیدہ معاملے پر احتجاج اور بحث جاری ہے، جس پر ریپبلکن پارٹی کے سپیکر پال رائن کے ایک ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ اگر ارکان ادارے کے قواعد کی پیروی نہیں کریں گے تو ادارہ کام نہیں کر سکے گا۔ امریکی سینٹ میں 100 کے قریب قانون ساز احتجاج کرتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشتبہ دہشت گردوں کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے ان کے پس منظر کی وسیع تر چھان بین کی جائے۔
تفصیل بتا رہے تھے عبید ملک۔ اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی ماہ پارہ صفدر، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسرار الحق اور ایلسٹر بیوس۔
قوال امجد صابری ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ جرمنی کے جنوب مغربی شہر فیرنہائم میں ایک مسلح شخص نے سینما کمپلیکس میں گھس کر فائرنگ کی ہے جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے پر برطانیہ میں تاریخی ریفرنڈم آج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے علاقے نوتال میں ایک تھانے میں بارودی مواد پھٹنے سے ایڈیشنل ایس ایچ او ہلاک اور چار اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں پہلی بار ماہ رمضان میں دن کے وقت شراب کی فروخت کے حوالے سے پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں۔ انڈیا میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو 50 سال کی قانونی جنگ کے بعد قانون کے امتحان میں سونے کے تمغے کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔